بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 2 نومبر 2014. آج کے ٹاک کا ٹائٹل ہے آرٹ آف تھنکنگ, یعنی طریقہ فکر. دیکھیں, زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے. سارے پرابلم جو ہیں وہ بگڑتے ہیں سوچنے کے غلط طریقے سے, اور سارے پرابلم حل ہوتے ہیں سوچنے کے صحیح طریقے سے. یہی ساری زندگی کا خلاصہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ مدینہ میں تھے تو وہاں ایک آدمی تھا جو شاعر تھا, تو رسول اللہ کے خلاف وہ اشعار کے ذریعے سے بہت ہی غلط غلط باتیں پھیلاتا تھا. اس زمانے میں اخبار نہیں ہوتا تھا, تو اخبار کے ذریعے لوگ شاعری کے ذریعے بات پھیلاتے تھے. تو وہ ایک پرابلم بنا ہوا تھا مدینے میں, تو کچھ صحابہ نے چاہا کہ اس کو مارے. رسول اللہ نے کہا کہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تالیف قلب کر دو. تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کو درہم و دینار دے دو, کچھ فائدہ پہنچا دو اس کو. ایسا کیا انہوں نے, اب وہ ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک. اب فرض کیا مارتے ہو اور وہ غصہ بڑھتا اس کا اور وہ حرکتیں کرتا. دیکھیں, آپ جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو جس میں تشدد ہو, وائلنس ہو, تو غصے کو بڑھاتی ہے, وہ مسئلے کو حل نہیں کرتی. دین یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. دیکھیں, آپ کا ایکشن ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے, نتیجے کو دیکھ کر عمل کرنا, نہ کہ بس غصے میں آ گئے تو کچھ کر ڈالا. تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ محض کچھ کر ڈالنا اس سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ ایسا کام کرنا جو نتیجہ خیز ہو, یعنی ریزلٹ اورینٹڈ ہو. یہ بات انڈیویجول کے لیے بھی صحیح ہے اور پوری پوری قوموں کے لیے بھی صحیح ہے. ہر جگہ یہی اصول اپلائی ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے, یہ آج کا انگریزی اخبار ہے, اس میں ایک نیوز ہے, اسلامک اسٹیٹ آف بنی ہے جو عراق اور شام میں, اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا, اس کو کہا جاتا IS. آج کل خبروں بہت زیادہ آ رہا ہے, تو یہ بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں, مار پیٹ رہے لوگوں کو. آج کی نیوز یہ کہ انہوں نے فیو ڈیز میں 300 سے زیادہ آدمی کو مار ڈالا علاقہ شام کے ایریا میں. تو اس کے جواب میں کیا اس میں ہے کہ ان کو مارنے کے لیے وہاں پر کرد ہوتے ہیں, کرد ایک قبیلہ ہے جو بہت ہی لڑاکو قبیلہ ہے, یعنی وہ بارشل ریس کہا جاتا ہے. یہ ترکی اور سیریا کے بیچ میں ایک علاقہ ہے کردستان. تو وہاں جو لوگ ہیں وہ بہت ہی لڑاکو قسم کے لوگ, انہیں کے نسل سے تھا صلاح الدین ایوبی. تو لوگ اس وقت سے اب تک لڑاکا سمجھاتے ہیں. ان سے کچھ لوگوں کو لے کر کے ان کو ہتھیار دے کر بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر ان کو کرش کرو. اس سے کچھ ہونے والا نہیں. دیکھیے لوگوں کے اندر رائٹ وے آف تھنکنگ نہیں, بس ریئیکشن کرتے ہیں, ریئیکشن کرتے ہیں, ریئیکشن کرتے ہیں. اسی واقعے کو آپ لیجیے, اسی ایریا میں صدام حسین ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا, ظلم کرتا تھا لوگوں کے الفاظ میں. میں تو ظلم کا لفظ نہیں بولتا, میری ڈکشنری میں ظلم کا لفظ نہیں ہے. اس کے خلاف امریکہ نے بہت بڑا آپریشن کیا, بہت بڑی وار چھیڑی, یہاں تک کہ صدام حسین کو بھی پھانسی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد القاعدہ ابھر آئے. القاعدہ نے تو وہی سب کرنا شروع کیا, تو القاعدہ کے خلاف آپریشن ہوا, یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کو مار ڈالا. تب کیا ہوا؟ بات ختم نہیں ہوئی. یہ ایک نیا مصیبت نکل آئی, IS جو خلیفہ اپنے کو ڈکلیئر کر رکھا ہے وہاں ایک صاحب نے, اور اسلامک اسٹیٹ بنا دیا ہے, اور یہ عراق اور شام کے درمیان کے ایک علاقے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا, اور زبردست ہتھیار ان کے پاس ہے. تو ان کو مارنے کے لیے اب کردوں کو بھیجا جا رہا ہے. تو ایک کے بعد ایک وائلنس ورسز وائلنس کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, اور مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. ناؤ دا ٹائم از فار ری تھنکنگ. اب آپ کو ری تھنک کرنا ہے. یہ اسٹریٹجی چلی نہیں. صدام حسین کو مارا تو القاعدہ ابھر آیا, القاعدہ کو مارا تو اسلامک اسٹیٹ والے ابھر آئے, ان کو ماریں گے تو کردستان والے ابھر آئیں گے. تو اس کی جڑ کی بات کیا ہے؟ جڑ کی بات ہے کہ یہ مسئلہ گن ورسز گن کا ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ گن ورسز گن کا ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے گن ورسز آئیڈیالوجی کا مسئلہ. اس 200 سال کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا, یہ بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ. یعنی قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں اسلامک اسٹیٹ کا, یعنی دولت الاسلام. عربی میں کہیں کہ دولت الاسلام, وہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں, حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں, صحابہ نے کبھی لفظ بولا نہیں. کہ اسلامک اسٹیٹ یا دولت الاسلام ایک بدعت کا لفظ ہے, انوویشن ہے, لیکن لفظ بڑا بیوٹیفل ہے, بہت خوبصورت ہے, اسلامک اسٹیٹ. جب یہ بات پیش کی گئی, سید قطب نے پیش کی, ابوالعلیٰ مودودی نے پیش کی, اور بہت سے لوگوں نے, تو کسی نے سوچا نہیں کہ پوچھا ان سے کہ بھائی کہاں قرآن حدیث میں دولت الاسلام ہے, کہاں ہے؟ رسول اللہ پر جو وحی اتری پہلی کہ آپ کو کرنا کیا ہے, تو اس میں المدثر اتری, اس میں یا المدثر قم فانذر, ربک فکبر وثيابک فطہر, یعنی اے پیغمبر اٹھو اور انذار تفسیر کرو. یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر اٹھو اور اقم دولت الاسلام, اسلامی حکومت قائم کرو, یہ تو ہے نہیں. یا اہل المدثر اقم دولت الاسلام, نفس شریعت الاسلامیہ, یہ تو کہیں ہے نہیں. اس میں ایک دعوت کا کام, دعوت کا کام کرو. یعنی پیغمبر کو جو گول دیا جاتا تھا وہ دعوت اللہ کا گول تھا, اسلام کا اسٹیٹ گول ہی نہیں تھا. تین لوگوں نے بنایا, کئی لوگ اس میں شامل ہیں, میں نے دو نام لیے, سید قطب ابوالعلیٰ مودودی, اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس زمانے میں, یعنی بیسیکلی 20th century میں اٹھے اور بس اسلامک اسٹیٹ ہمیں قائم کرنا ہے. تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا اور دوڑ پڑے اس کی طرف. لیکن نتیجہ کیا؟ اسلامی اسٹیٹ کے نام سے جو آئی وہ تو خوریزی تھی, وہ تو بلڈ شٹ تھا, وہ تو لڑائیاں تھی. تو اگر وہ ان ٹرمس آف ریزلٹ سوچا تو سمجھ کہ یہ ادارہ غلط تھا, یہ گول غلط تھا, یہ سوچی غلط تھی. تو پھر وہ لوٹے دعوت کی طرف, تو دعوت کے لوٹ ہی رہے, ایک کے بعد ایک وہی گن لے کے کھڑے آتے, یعنی گن صدام حسین کے خلاف, پھر گن القاعدہ کے خلاف, پھر گن اسلامک اسٹیٹ والوں کے خلاف, پھر وقت آ گیا کہ گن چلے گی کردوں کے خلاف. تو یہ گن ورسس گن کا معاملہ نہیں ہے, یہ گن ورسس آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وے آف تھنکنگ, طریقہ فکر. تو وے آف تھنکنگ کیا چیز ہے, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. وے آف تھنکنگ کا طریقہ ہر چیز سے, آپ یہاں بیٹھے اس میں بھی ایک وے آف تھنکنگ انوالو ہے. یہ بس سمجھے کہ وے آف تھنکنگ کوئی لمیٹڈ چیز ہے, کوئی محدود چیز ہے, ہر چیز تعلق ہے وے آف تھنکنگ کا. مثلا روڈ پر آپ چل رہے ہیں, چاہے آپ کار دوڑا رہے ہیں یا آپ اسکوٹر دوڑا رہے ہیں, تو انڈیا میں طریقہ ہے کہ لیفٹ کا. اب آپ دانے دوڑنے کے کہیں کہ اسلام میں دانے طریقہ ہے, آپ یہ سوچیں کہ اسلام میں اب فضیلت ہے دائیں طرف, دائیں ہاتھ کی فضیلت ہے, اب آپ چلائیں دائیں ہاتھ تو کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, روڈ پر آپ ختم ہو جائیں گے, گھر پہ لوٹیں گے نہیں. تو یہ سوچنا, اس کا نام سوچنا کہ اگر آپ روڈ پر یہ چلائیں, بہت سے جو تقریریں کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں چلنا اسلام کا طریقہ ہے, میں یہاں دیکھتا ہوں پارک میں لوگ دائیں ہاتھ چلتے ہیں, اسلام کا طریقہ یہ بالکل, یہ بالکل نادانی کا طریقہ ہی ہے. دیکھیے ان چیزوں کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں کا تعلق سوشل کلچر سے ہوتا ہے. آپ دائیں چلیں یا بائیں چلیں, اس کا تعلق ہرگز ہرگز اسلام سے نہیں. میں جہاں رہتا ہوں اس پاس پارک, تو آتے ہیں مسلمان عورتیں, مسلمان مرد, عورتیں برقع پہنے ہوئے, مرد ٹوپی اوڑھی ہوئی, اور دانے چلتے ہوئے اسلام کا طریقہ. میں ایک بار تک کھڑا تھا گیٹ پر, کچھ آدمی آئے جانے لگے بائیں طرف, ایک آدمی نے پاؤں کھینچا ان کو, الٹے ہاتھ کیوں جا رہے ہو, سیدھے ہاتھ چلو, یہ اسلام کا طریقہ ہے. یہ بالکل یعنی بیس لیس بات ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ معاملہ ہے سوشل کلچر کا معاملہ. بس انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیپ لیفٹ کا اصول ہے, اب امریکہ جائیں تو وہاں کیپ رائٹ کا اصول ہے, نہ وہ اسلام ہے نہ اسلام ہے. یہ ایک سوشل طریقہ ہے, سماجی طریقہ. تو یہ سارا معاملہ دیکھیے غلط سوچ کا ہوتا ہے, سارا معاملہ. صحیح سوچ یا غلط سوچ کے درمیان آدمی زندگی گزارتا, غلط سوچ آپ کو تباہ کرے گی, صحیح سوچ آپ کو زندگی دے گی. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, کل صبح کی مثال. میرے گھر کے سامنے ایک بالکنی ہے, تو بارجہ کہتے ہیں, تو وہاں میں واک کرتا ہوں روزانہ. تو میں کل وہاں واک کر رہا تھا, تو ہمارے گھر بالکل روڈ پر ہے, تو وہاں پر ہر وقت کار جا رہی ہے, اسکوٹر جا رہا ہے, تو ہر آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے ہار پر, جس کو دیکھیں ہار بجا رہا ہے, خام کا ہار بجا رہا ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں ہار نہیں بجایا تھا, آپ امریکہ جائیے, جرمنی جائیے, فرانس جائیے, تو آپ ہارن کی آواز نہیں سنیں گے, کاریں دوڑ رہی ہیں لیکن کوئی ہار نہیں بجاتا. یہ تو بیک ورڈ کنٹریز میں یہ سب ہے, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہار بجانا. تو خیر میں وہاں واک کر رہا تھا, بار بار ہارن بج رہا تو ڈسٹرب ہو رہا, سن سن کے وحشت ہو رہی تھی. تو بہت ہی یعنی میرے مائنڈ میں ایک آیا تھوڑی دیر کی غصہ آیا, میں کہا کاش میرے ہاتھ میں مجھے اختیار ہوتا تو میں سب لوگوں کو شوٹ کر دیتا. اس غصے میں نے کہا کاش مجھے اختیار ہوتا تو میں ان سارے لوگوں کو شوٹ کر دیتا جو ہارن بجا بجا کر نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں. اسے انگلش کہتے ہیں نیوسنس, نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی میرے مائنڈ میں آیا. پھر میں نے سوچا تو میں نے کہا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں وہ آواز اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں. یہ تو کہ اللہ تعالیٰ کو سنائی نہیں دیتا, وہ سمی بھی ہے. اللہ جس طرح خالق ہے اس کا سمی بھی ہے, یعنی کریٹر بھی ہے تو سننے والا بھی ہے وہ. تو میں نے سوچا کہ میں تو ایک روڈ پر اتنی دور جہاں میرا گھر ہے وہاں کی آوازوں کو سن رہا ہوں اس نیوسنس کو, لیکن خدا تو پورے دلی کے نیوسنس سن رہا ہے, پورے انڈیا کے نیوسنس سن رہا ہے. اور نیوسنس کا اور بہت سا طریقہ ہے, کوئی آواز ہی کی بات نہیں ہے. ہزاروں قسم کے نیوسنس لوگ کریٹ کر رہے ہیں, تو خدا کو سارا نیوسنس سنائی دے رہا ہے. تو میں سوچا کہ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا جو جس سے بھی ہوتا. تو میں نے خدا کی ایک صفت کو دریافت, اس کے ایک ایٹریبیوٹ کو دریافت کیا کہ خدا کی کیپیسٹی اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو وہ آل پاورفل ہے اور ساری دنیا کے نیوسنس بھی سن رہا ہے وہ, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا. کیسی عجیب یہ صفت اللہ تعالی کی. یہ وے آف تھنکنگ سے دیکھیں, ایک وے آف تھنکنگ اس کو لے رہے تھے غصے کی طرف اور سب کو مارو کی طرف, دوسری وے آف تھنکنگ ادھر لے گئی. ایک وے آف تھنکنگ اس کو نیگیٹو بنا رہی تھی, غصے کی طرف لے جا رہی تھی, یہ طرف دیکھ کے سب کو مارو سب کو شوٹ کرو. اور دوسری وے آف تھنکنگ جو تھی اس میں میں نے اللہ کی ایک صفت دریافت کر لیا, اللہ سے تعلق بڑھ گیا. پھر مجھے ایک آیت یاد آئی, لیکن سورہ فاطر میں ایک آیت ہے, سورہ فاطر آیت نمبر 45. وہ آیت یہ ہے, بولو یو آخد اللہ ناسا بما کسبو ما ترک علی ذرہ من دابہ. یہ سورہ فاطر میں آیت 45 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر لوگوں کے یعنی قصبہ کا مطلب جو کر رہے ہیں لوگ, جو خرافات بکھر رہے ہیں, جو نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں, اگر اللہ لوگوں کو ان کے اوپر پکڑتا تو زمین پر ایک رینگنے والا ہوا نہ ہوتا. ماترا کا اللہ ذرا دب, اگر لوگوں کو پکڑتا اللہ ان کے بدعمالی پر, ان کو جو نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں اس پر, تو زمین پر ایک بھی چلنے والا نہ ہوتا. تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی, لیکن وہ نیوسنس کو برداشت کر رہا ہے. پھر اور سوچا اور سوچا اور سوچا, تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ طاقت کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی یعنی کوئی میننگ فل پرپز ہونا چاہیے. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اس کو آزادی دی, آزادی کو مس یوز کرنے کی وجہ سے یہ سارا نیوسنس کریٹ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے پوری تاریخ میں ان افراد کو چننا ہے, ان انڈیویجول کو سلیکٹ کرنا ہے جو آزادی کے باوجود اپنے آپ کو صحیح راستے پر باقی رکھا ہے. یعنی آزادی کے باوجود آزادی کو مس یوز نہ کریں, آزادی کے باوجود آزادی کو رائٹ وے میں استعمال کریں, ایسے لوگوں کو چننا ہے. تو اللہ نے ایک جنت بنائی, بہت ہی آئیڈیل, بہت ہی پرفیکٹ, ہر چیز وہاں پر ہے. اس میں اللہ کو بسانا ہے ان سیکٹڈ لوگوں کو. پھر جو اللہ کی جنت سونی رہ جائے گی, اگر غور کیجیے, یعنی اگر اللہ لوگوں کو مار ڈالے تو کہاں سے وہ انسان چنے جائیں گے؟ انہی حالات میں چننا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو ایسے انسان چننا ہے جنت میں بسانے کے لیے جو اپنی آزادی کو مسیوز نہ کرے, جو جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں اپنے اختیار سے, جو کسی کا مال قصب نہ کریں, جو کسی کو پریشان نہ کریں, جو نیوسنس کریٹ نہ کریں, چاہے وہ فیملی میں ہوں, چاہے وہ سوسائٹی میں ہوں, چاہے وہ پوری قوم کے اندر ہوں یا دنیا کے نقشے پر ہوں, کہیں بھی ہوں, وہ رائٹ کنڈکٹ کا ثبوت دے. رائٹ کنڈکٹ یعنی صحیح کردار, ان کی سوچ پازیٹو ہو, ان کے بول جو ہے سچائی کا بول ہو, ان کی ڈیلنگ جو ہے اس میں امانت ہو, آنیسٹی ہو. ایسے انسان خدا کو چننے تاکہ جنت میں بسایا جائے. ذالک جزاء من تزکى. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کو غصہ آ جائے اگر اللہ کو یہ ہو جائے کہ مارو ان ظالموں کو, تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پلاننگ ہی جپردائز ہو جائے گی. اللہ کی پلاننگ جپردائز ہو جائے گی, جنت سنی رہ جائے گی. پھر خدا کے کرنا پڑے تو جنت بھی کو بھی توڑ ڈالو, پھر ختم کرو. خدا ایسا کر سکتا ہے؟ پھر سوچتے سوچتے پھر سمجھ آیا. دیکھیے, آج جب آپ اپنے مائنڈ کو نیگیٹو سوچ کی طرف نہ لے جائیں, پازیٹو سوچ کی طرف لے جائیں, تو بہت بڑی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں. اب میں سوچا کہ آج کل مسلمان دنیا بھر میں کیا کر رہے ہیں, نفرت کلچر چلا رہے ہیں, بم کلچر چلا رہے ہیں, گن کلچر چلا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو, کچھ قوموں کو انہوں نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ یہ دشمن ہیں, یہ کانسپریسی کرتے ہیں, یہ سائسی ہیں, یہ اسلام کے خلاف ہیں, مارے ان کو. اچھا, مارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں انسان اس طرح سے وائلنس کا چلا سکتا تھا, پہلے زمانے میں انسان اس طرح سے نہیں مار سکتا تھا. اس کی ضرورت ہے کمیونیکیشن کی, اس کی ضرورت ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی, اس کی ضرورت ہے نئے قسم کے بنے ہتھیاروں کی. یہ سارا جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اگر نہ ہو تو آپ کا یہ سو کال جہاد بھی ختم ہو جائے. جہاد کے نام پر جو وائرس عثمان دنیا بھر کر رہے ہیں وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بل پر ہے, وہ نہ ہو تو سب ختم. مثلا دیکھیے, آج کل مسلمان کیا کر رہے ہیں, ایک بم کو وہاں پر پلانٹ کر دیا وہاں روڈ پر, ان کو پتا چلا کہ یہاں سے فلاں کی گاڑی گزرنے والی ہے جو ان کے نزدیک اسلام دشمن ہے, اس کا وہاں پر جلوس کرنے والا ہے, اس کی گاڑی گزرے گی, وہاں بم لگا دیا انہوں نے. پتا کر لیا کہ اس کی گاڑی کتنے بجے وہاں پہنچے گی. اب ہاتھ میں گھڑی ہے جاننے کے لیے کہ کس وقت وہاں گاڑی اس میں پہنچی, اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں, بم, ریموٹ کنٹرول اور گھڑی, یہ تینوں کس نے دیا آپ کو؟ ماڈرن ٹیکنالوجی نے, یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی نے. آپ نے نہیں یاد کیا ہے, کسی مسلم کنٹری میں یہ ٹیکنالوجی نہیں بنائی گئی, خود ہی ملٹوٹو نے بنائی, سو کال مسلم مجاہدین نے نہیں بنائی. تو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ وائلنس کے لیے. لیکن یہ نہیں کوئی سوچتا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی نعمت ہے یہ خدا کی نعمت ہے. خدا نے یہ دنیا میں ہر چیزیں رکھی تھیں. بس میں یہ کیمرہ, یہ ریڈیو, یہ کمپیوٹر اور یہ ہوا جہاز, یہ کار, یہ سب اللہ نے پیدا کر کے زمین میں رکھ دیا تھا پوٹینشیلی. اس کو انسان نے دریافت کر لیا تو ماڈرن ٹیکنالوجی بنی. یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ کا جو نشانہ ہے کہ اللہ کا پیغام سارے دنیا پہنچے, اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن للعالمین نذیرا, اس ساتویں صدی اسی میں یاد اتری تھی, سیونتھ سینچری اے ڈی میں, سیونتھ سینچری اے ڈی میں یاد اتری تھی, یعنی اب سے 1400 سال پہلے. یہ کون قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. لیکن للعالمین نذیرا. اچھا, آپ آپ سوچیے, سیونتھ سینچری میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا دنیا کتنی بڑی ہے. سیون سینچری کے لوگ نہیں جانتے تھے, کوئی آسٹریلیا ہے, کوئی امریکہ ہے, کوئی جانتے نہیں تھا, اور ماڈرن کمیونیکیشن کا وہ پتا ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں بولیں دنیا اور لوگ سنیں, اس کو ایک کتاب تیار کرو, چھاپ کر کے اس کو ملے کاوی بنا لو. یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت تھی ہی نہیں, یہ تو ابھی 200 سال کے اندر وجود میں آئی. اچھا یہ کیوں آئی وجود میں آئی؟ اب آپ سوچتے اگر تو آپ کہ یہ تو اسی کے لیے ہے, اللہ نے کہا تھا کہ بدو اس قرآن کو پہنچاؤ دنیا بھر میں, لیکن ہم پہنچا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اللہ نے حکم دیا ویسٹرنرز کو, مغربی قوموں کو, کہ ٹیکنالوجی بناؤ اور دو ہماری بندوں کو. یعنی ویسٹرن نیشن جو ہیں وہ اللہ نے حکم دیا کہ اس زمین سے نکالو اور ہڈن ٹیکنالوجی کو اور بناؤ, موبائل بناؤ, کمپیوٹر بناؤ, کار بناؤ, ہوا جہاز بناؤ, پرنٹنگ پریس بناؤ, تاکہ میرے بندے اس کو لے کر کے میرے پیغام کو سادو نہ پہنچائیں. لیکن بندوں نے کیا کیا, اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے لگے وائلنس کے لیے, وائلنس کے لیے. یہ سارا کھیل بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کرے کہ لوئسنس کو دیکھ کر غصہ ہو جائے, دنیا کو تباہ کر لے, تو اللہ کی اسکیم سب چپٹ رائے ہو جائے گی, جنت سنی پڑی رہے گی. تو یہاں وہی ہو رہا جو اللہ نے نہیں کیا وہ آپ کر رہے ہیں, کہ ٹیکنالوجی کو لے کر جہاد کے نام پر, اسلامی اسٹیٹ کے نام پر جھوٹی لڑائی لڑ رہے ہیں ساری دنیا میں, ون ٹو آل. یقین کیجئے کہ سارے مسلمان اس میں انوالو ہیں. وہ کیسے؟ کچھ ایکٹیو سینس میں, کچھ پیسو سینس میں. جیسے آج کل ایک اصطلاح نکلی ہے پیسو اسموکر, یعنی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ ایکٹیو اسموکر ہیں, یعنی سگریٹ پی کر کے اپنا پھیپڑا خراب کر رہے ہیں آپ. یعنی اگر آپ پی رہے ہیں سگریٹ اور دھواں ڈال رہے ہیں اپنے اندر, دین یو آر این ایکٹیو اسموکر. لیکن آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو دھواں فضا میں پھیلتا ہے, تو جب فضا میں پھیلتا ہے تو ہوا کے ذریعے دوسروں تک پہنچا وہ. یعنی آپ پی رہے ہیں سگریٹ تو اس سے دھواں نکلا, وہ دھواں ہوا کے ذریعے پھیلا تو دوسروں بھی جب کبھی اس کو اپنے ساتھ میں لینا پڑا, سانس لینے کے ذریعے انہوں نے بھی اس کو ایک حصہ ان کو پہنچ گیا. تو دوسرے لوگوں کو کہا جاتا ہے پیسو اسموکر. کچھ ایکٹیو اسموکر ہیں, کچھ پیسو اسموکر ہیں. تو ملٹنٹ جو ہیں ایکٹیو ملٹنٹ ہیں, دوسرے لوگ پیسو ملٹنٹ ہیں. کیوں؟ اسی طرح پر سوچتے ہیں, ویسی کتابیں لکھتے ہیں, ویسے مضامین چھاپتے ہیں, مجلسوں بس چرچا کرتے ہیں. جہاں بھی جائیے آپ, مسلمانوں کا کوئی بھی میگزین پڑھیے, ایک کوئی بھی میگزین, عربی میں ہو, پرشین میں ہو, انگلش میں ہو, اردو میں ہو, مسلمانوں کا کوئی بھی میگزین, وہ یہی سب ہوگا کہ دنیا ہمارے خلاف یہ کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. مجلسوں میں ہی چرچا ہے, جلسوں میں ہی باتیں ہیں, اور مسلم میڈیا میں یہی باتیں ہیں. تو سارے مسلمان بنے ہوئے ہیں پیسو, یعنی پیسو سینس میں وائلنٹ بنے ہوئے. کچھ لوگ جو ہیں ایکٹیو سینس میں وائلنس کر رہے ہیں, کچھ پیسو سینس میں وائلنس کر رہے ہیں. تو سب انوالو ہیں, کیونکہ سب کے سب مل کر کے کیا کر رہے ہیں, اللہ کی اسکیم کو جپٹائز کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا میں کیا کیا, پرنٹنگ پریس لائے, فریڈم لائے, ریلیجس پرسیکیوشن ختم کیا, سفر میں آزادی ہو گئی, جہاں چاہیے وہاں جائیے, کمیونیکیشن ایک جگہ آپ ہیں, جہاں چاہے میسج بھیجیے. اس طرح کی ہزاروں چیزیں اور اس کو مسلمان استعمال کہا کر رہے ہیں نیگیٹو پراپرٹی کے لیے اور لڑائی مار کے لیے. کچھ عملن کر رہے ہیں, کچھ اسی ڈھنگ پر سوچتے ہیں. تو کچھ ایکٹیو سینس میں اس میں شامل ہیں, کچھ پیسو سینس میں اس میں شامل ہیں. تو جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اللہ کی, اس کے یہ ساری ٹیکنالوجی جو تھی اس لیے تھی کہ اس کو استعمال کر کے آپ اللہ کے پیغام کو سارے دنیا میں پہنچا دیں. لیکن کیا کر رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں اسلام کے نام پر بلٹینسی. یہ ہے صحیح سوچ نہ ہونا. دیکھیے مسلمانوں سوچ اٹھ گئی ہے, وہ ہے رائٹ وے آف تھنکنگ. ایسا کچھ نہیں, نہ کوئی سازشی ہے, نہ کوئی ظالم ہے, نہ کوئی ہم سے چھینے ہوئے, نہ ہم کوئی مصیبت ڈالے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. سارا معاملہ مسلمانوں سے صحیح طرز فکر چھن گیا, رائٹ وے آف تھنکنگ مسلمانوں سے چھن گیا. اصل مسئلہ یہاں ہے, ان ہیئر از دا پرابلم, ہیئر از دا پرابلم. آپ بتائیے کہ جس چیز سے, یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی سے ان کو موقع تھا کہ اللہ کی رحمت ان کو ملے, اللہ ان سے ان کے خوش ہو, ان سے ان کو دنیا میں اپنی بلیسنگ دے اور آخرت میں جنت میں داخل کرے. ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں دعوت کے لیے, ماڈرن ٹیکنالوجی کو, پرنٹنگ پریس کو اور کمیونیکیشن کو اور انٹرنیٹ کو اور سفر کی سہولت کو اور جو جگہ جگہ سیمینار اور کانفرنس ہوئے اس کو, ہر طرح اپرچونیٹی ہیں. اس ایج کو میں کہتا ہوں یہ ایج آف اپرچونیٹی ایکسپلوژن ہے, ایج آف اپرچونیٹی ایکسپلوژن ہے, مواقع کا انفجار. اب اس کو استعمال کریں مسلمان دعوت کے لیے, خدا کا شکر کریں, ان لوگوں کا شکر کریں جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو بنایا اور دعوت کے لیے استعمال کریں, تو دنیا میں ان کو بلیسنگ ملے گی, اللہ اللہ ان سے خوش ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کے بعد جب آپ ایٹرنل ورلڈ میں داخل ہوں گے تو آپ فرشتے کہیں کہ آؤ تم نے اللہ کی اسکیم کو پورا کیا, تم نے سمجھا اللہ کی اس کے آپ تھے اس کو, چلو آپ تمہاری جنت کے دروازے کھلے گئے. تو کتنا بڑا چانس انتظار کر رہا ہے ہمارا. لیکن یہ مسلمان کتنے زیادہ نادان ہیں کہ دنیا میں اپنے کو مروا رہے ہیں اور آخرت میں فرشتے ان کو خوش آمدید نہیں کہیں گے, اس کا رسک لے رہے ہیں. یہ دنیا میں اپنے کو مروانا, دنیا میں اپنا آپ کو مروانا اور آخرت میں اس کا رسک لینا کہ فرشتے آپ کو خوش آمدید نہ کہیں, فرشتے آپ کو ویلکم نہ کریں. یہ سارا معاملہ کیوں ہے, وے آف تھنکنگ مسلمانوں سے چھن گئی ہے, رائٹ وے آف تھنکنگ, رائٹ وے آف تھنکنگ مسلمانوں سے چھن گئی. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ ہجرت کی, ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, تو اس وقت کئی سو صحابہ ہو چکے تھے, کئی سو. تو صحابہ میں جو زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم ہجرت کیوں کریں, ہم لڑیں گے ان لوگوں سے, اپنا حق لیں گے, مکہ ہمارا وطن ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم یہاں رہیں, ہم لڑیں گے ان سے, یہی ظالم ہے, ہم مکہ چھوڑیں کیوں. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, انی لب عمر بالقتال, انی لب عمر بالقتال, مجھے لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا. دیکھیے وے آف تھنکنگ, دیکھیے کہ صحابہ جو ہے وہ صحابی تھے لیکن پھر بھی اس ٹرائب ایج ہی سے نکل کر آئے تھے, وہ ٹرائبل ایج میں پڑے بڑے تھے. وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم پیچھے کیوں ہٹے, ہم اپنا رائٹ لیں گے. آج بھی مسلمانوں میں یہ مزاج ہے, ہم اپنے رائٹ لینے کی لڑیں گے. تو اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, انی لم امر بالقتال, مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو مارنا تھوڑی ہے, میں دعوت کر کے انہیں اس داخل کرنا سچائی میں. یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ تھوڑی کر ان کو گردنیں مار ڈالے ہوں گے, نہیں, ان کو ہم زندگی دینا ہے. قرآن میں آیت اتری کہ من قطر نفس بغیر نفس فساد فکر نمک قطر ناس جمیا من آیا فکر نمک آیا ناس جمیا, یعنی جس نے ایک انسان کو زندگی دی اسے سارے انسانوں کو زندگی دی. یہاں زندگی دینے کا مطلب یہ ہے, یعنی حیات ایمانی دینا. یہ آیت سورۃ مادہ میں ہے, جو ایک انسان کو زندگی دے اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی. تو ہمیں تو ان کو زندگی دینا ہے, ماننا ہمارا مشن نہیں ہے. اور زندگی کے معنی کہ حیات انسانی, ایمانی زندگی. تو آپ نے ہجرت کر کے دعوت کو منظم کیا اور ہر طریقے سے چاہا کہ دعوت پہنچے, دعوت پہنچے, دعوت پہنچے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن میں ہے کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, یعنی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ مکے والے تو تھے جن مکے والوں کو سوچتے تھے کہ لڑکا مارو انہیں, یہ ظالم ہیں, یہ سازشی ہیں, وہی لوگ جو ہیں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. من آیا الناس جبیا, یہ ہے اسلام کا مشن ہے کہ کم زندگی دو لوگوں کو. یہ سب سے بڑا, ایک انسان کو بھی زندگی دے دو گے تو گویا کہ پورے مینکان کو تم نے زندگی دے دی. یعنی کتنا بڑا یہ سوچنے کا طریقہ دیا قرآن نے کہ اگر ایک انسان کو تم نے زندگی دے دی تو گویا کہ تم نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی. یہاں زندگی سے براد یہی ہے, یعنی سچائی کی سوچ, ہماری زندگی, اللہ کے راستے پر چلنے والا طریقہ فکر, یہ ہے زندگی. تو آپ جو لڑ رہے ہیں آپ غور کیجیے کہ اللہ نے یہ مواقع کھولے تھے اس لیے کہ ان کو استعمال کیا جائے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے. وہ ان کو موت دے رہے ہیں, گن اور بم کا شکار کر رہے ہیں ان کو. کیوں؟ رائٹ وے آف تھنکنگ نہیں, صحیح طرز فکر نہیں. یعنی وہ کام جو کفر شرک سے بدتر ہے, مارنا انسان کو, اس کو کر رہے ہیں اسلام کے نام پر, اسلامی جہاد کے نام پر. یاد کہیے, ایک یاد رکھیے, انسان کو قتل کرنا یہ کفر شرک سے بری چیز ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں لوگ اسلام کے نام پر. تو یاد رکھیے, سب سے بڑی ضرورت جو ہے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سوچ, صحیح سوچ لائی جائے, صحیح سوچ لائی جائے. قرآن کی سورہ حمیم سجدہ جس کا نمبر ہے 41, اس میں یہ آیا ہے کہ اتفا بلتی ہے احسن لا تستویل حسنات و سیئہ, اتفا بلتی ہے احسن, مطلب تم برائی کے بدلے میں برائی کرو تو یہ بہت غلط پالیسی ہے. برائی کے بدلے میں برائی کرو تو صرف یہ ہوگا کہ برائی ڈبل ہو جائے گی, اس نے گن مارا تم بھی گن مارو تو برائی ڈبل ہو گئی, فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن میں بتایا گیا کہ اتفا بلتی ہے احسن, وہ وارث کرو تم پیس کرو, وہ برائی کرے تم اچھائی کرو, تو وہ ختم ہو جائے گا. کیسی عجیب فلسفی ہے کہ آپ پڑھ لیے سورہ نمبر 41 میں کہ برائی کے بدلے برائی سے برائی ڈبل ہو جاتی ہے, تشدد کے بدلے میں تشدد سے تشدد ڈبل ہو جاتا ہے. تو آپ کو تشدد کے بدلے میں امن کرنا ہے, وائلنس کے جواب میں پیس کرنا ہے, برائی کے جواب میں اچھائی کرنا ہے, تب دنیا میں امن آئے گا, تب دنیا میں اچھائی آئے گی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود صحیح انداز میں سوچیں اور دوسروں کو بتائیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے صحیح انداز میں سوچنا, رائٹ وے آف تھنکنگ. یہی مشن ہے ہمارا آپ کا, اپنے آپ کو صحیح انداز فکر پر لانا اور دوسروں کو کوشش کرنا کہ وہ بھی صحیح انداز میں سوچنے والے بنے. سب سے بڑا مشن اگر دنیا میں ہے تو یہی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو یہ حکمت آ جائے کہ سب سے بڑا کام ہے صحیح انداز میں سوچنا. یہ حکمت اگر آپ جان لیں تو کہا کہ آپ نے سب سے بڑی چیز پالی, اور اس حکمت کو آپ نہ جانیں تو کہا کہ آپ نے سب سے بڑی چیز کو کھو دیا, گریٹسٹ لوزر بن گیا. ایک صورت میں آپ گریٹسٹ فائنڈر ہیں, دوسری صورت میں آپ گریٹسٹ لوزر ہیں. تو آپ کو خود بھی یہی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ایسے ہی بنانا ہے, یہ ہمارا مشن ہے. اور جب تک یہ نہ ہو یاد رکھے کچھ بھی اصلاح ہونے والی نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والی. شورغل ہوگا, بھیڑ اکٹھا ہوگی, لوگ تالیاں بجائیں گے مقررین کے لیے اور ہنگامے کھڑے ہوں گے اور اخباروں میں خبریں چھپیں گی, لیکن ریزلٹ کچھ بھی نہیں, نتیجے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال آیا ہے جودھپور سے بلال صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا آئی ریلی لائک یور ٹوڈیز ٹاک, مائی کوشچن از فروم ویئر ٹو بگن, واٹ شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ڈیولپنگ دی آرٹ آف تھنکنگ.
دیکھیے, اسٹڈی کرنا, سوچنا, کوئی کریٹیسائز کرے آپ کو تو اس کو پازیٹو میں لینا, انٹراسپیکشن کرنا, اپنی ڈیگر نہیں کرنا, یہ ایک پروسیس ہے. یاد رکھیے کوئی گولی نہیں کہ آپ کھا لیں اس چیز حاصل ہو جائے, ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کو اپنے اندر چلانا پڑتا ہے. تو اس کے کلمنیشن کا نام ہے رائٹ وے آف تھنکنگ. تو جو آدمی اس کا حریص ہو کہ اس کے اندر صحیح سوچنے کا طریقہ آ جائے تاکہ اس کی زندگی سچی زندگی بنے, اور سب سے بڑی انسینٹیو جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یعنی آخرت میں ایسے لوگ سچائی کے سیٹ پر جگہ پائیں گے. مقعد صدق معنی سیٹ آف ٹروتھ. آخرت میں جب اللہ کا ظہور ہوگا تو وہاں ایسے لوگ مقعد صدق پر جگہ پائیں گے, یعنی سیٹ آف ٹروتھ پر جگہ پائیں گے. تو اس کے لیے اپنے کو انٹلیکچوئل سیکریفائس کا ایک کورس سے گزرنا پڑے گا. یہ آسانی نہیں آ سکتا, ریکوائرز این انٹلیکچوئل سیکریفائس. یعنی فزیکل سیکریفائس نہیں, انٹلیکچوئل سیکریفائس. وہ کیا ہے؟ سوچنا, بولنے سے زیادہ سوچنا, اپنی ڈی کنڈیشن کرنا, انٹراسپیکشن کرنا, ری تھنکنگ کرنا, اپنی پرائرٹیز کو ری سیٹ کرنا, اپنے وہم سے باہر آ کر سوچنا, اپنے بائس کو ختم کرنا, اور برابر سوچنا, برابر سوچنا, پلس دعا کرنا, دعا کرنا, قرآن پڑھنا. تو ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل سیکریفائس, کیونکہ اس میں آپ کو بہت بار اپنے مرضی کے خلاف سوچنا پڑے گا, اپنے وہم کو توڑنا پڑے گا, اپنے ایگو کو ختم کرنا پڑے گا, یہ سب کرنا پڑے گا. تو یہ ہے انٹلیکچوئل سیکریفائس. تو پھر اس کا کلمنیشن ہوتا ہے رائٹ وے آف تھنکنگ. جب رائٹ وے آف تھنکنگ آ جائے گی تب آپ کے اندر وہ زندگی بنے گی, وہ سچائی کی زندگی جو آپ کو اس بات کے لیے یعنی ڈیزروی کیلنڈر بنائے گی کہ آپ آخرت میں مقصد پر یعنی سیٹ آف ٹروتھ پر جگہ پائیں.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر فرحات نسرین کا, اور انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ڈو وی ہینڈل اے فیلنگ دیٹ وی شوڈ ہیو ڈن اے سرٹن تھنگ ڈفرینٹلی اینڈ ہاؤ ڈو وی ہینڈل ریگریٹس فرام دا پاسٹ.
دیکھیے سارا معاملہ ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ آپ کے اندر ہوگا. آپ کو چیزوں کو جس کرائیٹیرین سے جج کرنا چاہیے وہ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ ہے ریزلٹ. دوسرے کرائیٹیرین لوگ اپلائی کرنے لگتے ہیں, دوسرے کرائیٹیرین. ایک ہی کرائیٹیرین ہے چیزوں کو جج کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ریزلٹ کے اعتبار سے آپ ان کو جانتے, بس اور کوئی دوسرا کرائیٹیرین نہیں. پھر اپنے آپ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی, اپنے آپ جو ہے ہر چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے گی, اپنے آپ سب چیز درست ہو جائے گی. تو ایک ہی کرائیٹیرین ہے رائٹ کرائیٹیرین چیزوں کو جج کرنے کا, وہ ہے ریزلٹ. جسے میں نے اس وقت مثال دی کہ ہجرت نہ کرتے اور کئی سو صحابی اس وقت تھے, آپ لڑ جاتے تو مرتے اور بار جاتے, تو وہ ساری اسکیم جپرٹائز ہو جاتی, ریزلٹ ہی نہ ملتا. ریزلٹ یہ تھا کہ مکہ والے اسلام میں داخل ہوں, کعبہ جو ہے بتوں سے پاک ہو, ابراہیم کا دور زندہ کیا جائے, گول تو یہ تھا, لیکن لڑ مر کے ساتھ ختم ہو جاتے اور کچھ نہیں. تو رسول اللہ نے اس کو ریزلٹ کے اینگل سے سوچا. تو آپ نے کہا کہ لڑنا نہیں, ہمیں تو چل جانا ہے مدینہ. مدینہ کا مطلب کا ری پلاننگ آف دا ورک. ایک پلاننگ وہ تھی جو مکہ میں چل رہی تھی, تو ورک نہیں کر رہی تھی اس وقت, تو آپ نے ری پلاننگ کی مدینہ میں جا کے جو کہ ورک کرے, اس نے ورک کیا اور پھر عرب اسلامائز ہو گیا. تو جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے ریزلٹ کے اینگل سے تو آپ ہمیشہ ری پلاننگ کریں گے, ری تھنک کریں گے, اپنی پرائرٹیز ری سیٹ کریں گے. یہی ایک ہی ہے اور ایک طریقہ, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں.
اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر رفیق الرحمان صاحب نے دیواس ایم پی سے, اور انہوں نے لکھا ہے ور آل غزوات وارز فرام بدر ٹو فتح مکہ اینڈ آن ورڈ فاٹ فار ڈیفینس اونلی, اٹ از الیجڈ بائی دی اپوننٹس آف اسلام دیٹ سچ اے بگ امپائر فرام مکہ ٹو ٹرکی واز اچیوڈ بائی اگریسو وارز اینڈ ناٹ بائی ڈیفینسو فائٹس.
دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہم بدعوکم اول بر, اس میں جو بیسک بنیادی ریفرنس ہے وہ یہ آیت ہے وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے کیا ہے پہلے، انہوں نے شروع کیا جنگ، انہوں نے شروع کیا، تو اب جنگ جو ہے ان کے موافق نہیں گئی، رسول اللہ آپ کا صاحب جیت گئے. جیسے 1965 میں جنگ شروع کی تھی پاکستان نے، لیکن جیت گیا انڈیا. تو آپ جیتنا تو آپ کا اختیار میں تھوڑی ہے. تو وہم بدعوکم اول مرہ، شروع کیا انہیں نے، باقی شروع کرنے کے بعد اللہ کی مدد سے جیت گئے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ، تو ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، جیت کسی کے اختیار میں تھوڑی ہوتی ہے، جیت کا فیصلہ تو فیوچر کرتا ہے. پریزنٹ میں آپ شروع کرتے ہیں، لیکن جیت کا فیصلہ فیوچر میں ہوتا ہے. تو وہ ہم بدو کو وہ بولے بڑھ رہا، یہ اصول بالکل وہ اس سے نکلتا ہے کہ بد انہوں نے کیا، بد مانے بگننگ، بد مانے بگننگ، بگننگ انہوں نے کر دیا. اب رائے شروع ہو گئے، رائے شروع تو اب تو فیوچر ڈیسائڈ کرے گا کہ جیت کس کی تھی، ہار کس کی تھی. تو بہت کلیئر ہے بات.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا فراز احمد صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے، مولانا آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی البقرہ آیت نمبر 282 سب سے لمبی آیت ہے، اس سے معاملات کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ معاملات میں تباہد یعنی یونیفارمیٹی ہونی چاہیے. مولانا اس کو پلیز الیبوریٹ کریں.
اس کو کہتے ہیں آیت معاملہ، معاملہ مطلب ڈیلنگ. تو ڈیلنگ جو ہے یا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، کہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیلنگ کرے تو لکھ لو. تو صرف نہیں کہا کہ لکھ لو، بلکہ لکھنے کی بہت سے ڈیٹیل ہے اس میں بتایا گیا کیسے ایسے ایسے ایسے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نظر میں جو ڈیلنگ کی بات ہے، معاملے کی بات ہے، وہ بہت ہی اسپیسیفک طور پر ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، تاکہ بات کو کوئی اس میں ایک اور انٹرپریٹیشن نہ دے سکے. تو اگر لکھا ہوا نہ ہو، ظاہر ہے کہ بات کو زبانی ہو لکھا ہوا نہ ہو، تو بات کو آدمی وہ کہے، وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا. تو بات کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ ڈیلنگ ہوئی تھی تو کیا ہوئی تھی، کیا بات طے ہوئی، تو وہ لکھا ہوا ہوئی کام آئے گا. تو ڈیلنگ یا معاملہ جو ایسی چیز ہے، اس میں موقع یہ نہیں دینا چاہیے کہ کئی قسم کے انٹرپریشن ہو، اس میں مطلب تعدد، انٹرپریشن میں تعدد نہ ہو بلکہ توحد ہو، یعنی ایک ہی انٹرپریشن نکلے. جب آپ زبانی کہیں گے تو جب زبانی بتاتا ہے آدمی تو کچھ نہ کچھ الفاظ بدل جاتے ہیں، اصل لفظ جو بولا گیا تھا وہی آپ نہیں بولتے، کچھ لفظ بدل جاتا ہے. لفظ بدلنے سے اس کا ایمفیسس بدلتا ہے، اس کے اینگل بدلتے ہیں، اس کا پہلو بدل جاتا ہے، تو پھر انٹرپریشن نئے نکلتے رہتے. تو ڈیلنگ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تباہد، تعدد رہیں، یعنی جب بھی اس کو پڑھا جائے اور جاننے کی کوشش کیا کہ ڈیلنگ کیا ہوئی تھی، تو ایک ہی رائے بنے، اور ایک ہی رائے جب بن پائے گی جبکہ اس کو لکھا جائے گا، زبانی رہے گا تو رائے کئی ہو جائے گی، رائےوں میں جو ڈائیورسٹی آ جائے گی، تعدد. یہ میں اس آیت سے سمجھایا.
مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری کا، اور انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا کہ توحید اور آخرت کی دعوت صرف دعوت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء وقت کی برائیوں کے خلاف بھی کام کرتے تھے، جیسے صہیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. مولانا اس میں جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے، اس کو واضح کریں.
مغالطہ دیکھیے یہ ہے کہ قرآن میں جن آیتوں کو کہا گیا ہے کہنے کے معنی میں لڑنے کے معنی میں, یہ مغالطہ ہے. یعنی قرآن میں کہا گیا ہے کہ سچ بولو, تو اس کا مطلب کیا لیا کہ سچ کا نظام قائم کرو. تو اب نظام جب قائم کریں گے تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو پیر, تو آپ انسیٹ کرو, اس سے لڑو, اس کو ڈیٹ کرو. تو یہ ہے لازم کو متقدر بنا دینا. یہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ سب نے بہت بڑا ایک کرائم کر رکھا ہے, کرائم کہ قرآن میں جو آئے تھے لازم کے سیغے میں ہے اس کو انہوں نے متقدر کے سیغے بنا دیا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو, اے دلو قرآن میں ہے. اے دلو کے بارے میں ہوتے ہیں انصاف کو فالو کرو. اے دلو کے بارے میں انصاف کو فالو کرو, اس کو کیا بنا لیا, انصاف کو امپلیمنٹ کرو, اسلام کو اسٹیبلش کرو, وہ انصاف کو, انصاف کا نظام قائم کرو. جیسے ایجپٹ میں مس وجہ تو ہو رہا ہے, انہوں نے پارٹی بنائی اور یہ اس میں کہا کہ ہمیں انصاف کو ایجپٹ میں قائم کرنا ہے, اب لڑ گئے اس کے لیے. اگر یہ علی خوان مسعود اس کو لیتے اس بانے میں کہ ہمیں انصاف کو فالو کرنا ہے, کوئی لڑائی نہیں, وہ لڑے گا آپ سے, کوئی آپ سچ بولیے تو کوئی لڑائی نہیں, انصاف کے ساتھ ڈیلنگ کیجیے تو کوئی لڑائی نہیں, اچھے طول کیجیے تو کوئی لڑائی نہیں. لیکن جب آپ کہا کہ مجھے اچھی طول تلوانا ہے, لوگوں کو مار مار کے کرتا ہے کہ اچھی طول پر تول نہ تولے, تو ظاہر لڑائی ہوگی وہاں. یہ بالکل میرے نزدیک یعنی کرمنل ایکٹ ہے کہ لازم سیگوں کو آپ متعدد بنا دیں اور کہیں کہ ہمیں تو نافذ کرنا ہے. اتباع کے آیت کو ڈیفاس کے معنی میں لے لیں, سب نے یہی کر رکھا ہے, جتنے بھی چاہے عرب کا علی خوان مسلمون ہو یا پاکستان کا جماعت اسلامی ہو, ان لوگوں نے یہی کر رکھا ہے کہ اتباع کی آیت کو نفاذ کی آیت بنا دیا. یہ تو سب سے بری شکل ہے یعنی تفسیر برائے کی. یعنی تفسیر برائے بری چیز سمجھاتی ہے, تو اس کی سب سے بری شکل یہ ہے کہ آپ اتباع کی آیتوں کو نفاذ کی آیت بنا دیں. آپ گائے سے متعلق کیے تو سب نے یہی کر رکھا ہے کہ اتباع کی آیتوں کو نفاذ کی آیت بنا رکھا ہے, یہ سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر انور عباس کا, اور انہوں نے لکھا ہے کوئی مصیبت ہمارے لیے سزا ہے یا مصیبت, اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں
اندازہ ہے کہ مصیبت سزا ہے ہی نہیں, اس میں اندازہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں دو کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ایک ہی کا مسئلہ ہے. ہر کوئی بھی مصیبت سزا کے لیے ہوتی ہی نہیں. اگر دو کا مسئلہ ہو تو سوچنے کی بات. مثال کے طور پر آدمی بیمار ہو گیا تو وہ سزا نہیں ہے. میں خود مجھے کچھ تکلیف تھی, آج ہی کی بات میں کر رہا ہوں, آج ہی صبح میں بہت کچھ تکلیف تھی, تو مجھے وہ دور یاد آیا اپنی جوانی کا دور. جوانی کے دور میں کہا کرتا تھا میں کہ میں کنکر کے اوپر بھی آرام سے سو سکتا ہوں, ان اینٹ کا تکیا لگا کر کے کنکر کے اوپر سو سکتا ہوں. جوانی وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اینٹ کا تکیا اور کنکر کا بستر اور آرام سے نیند آ جائے گی. تو آج میں صبح میں سوچ رہا تھا کہ آج میں گدے بھی نہیں دیا تھی. تو مجھے اس ایک کیوں ایسا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے. جب نعمتوں کو یاد کریں گے تو وہ جو دور ہے جوانی کا دور, دوبارہ بج اضافے کے ساتھ ہم کو جنت ملے گا. یعنی بڑھاپے کے دور میں آپ جوانی کی نعمتوں کو یاد کریں تو آپ کو جوانی والی نعمت آخرت میں مدی اضافے کے ساتھ حاصل ہو جائے گی. بیماری کے دور میں آپ یاد کریں صحت کے زمانے کی, تو آخرت میں آپ کو صحت مند جسم مدی اضافے کے ساتھ مل جائے گا. تو وہ نیگیٹو ہے ہی نہیں, وہ تو پازیٹو ہے, ہم اس کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں. ہر آدمی کو دیکھیے مسئلے آتے ہیں, ہر آدمی کو مصیبت آتی ہے, ہر آدمی کو پریشانی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. میں ہمیشہ یہی کرتا اسی طرح سے سوچتا ہوں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر میں ہارن سن رہا تھا تو نیوسنس لگ رہا تھا, نیوسنس بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیا مصیبت ہے 12 بجے میں. لیکن پھر جب میں نے یہ سوچا کہ اللہ سپر نیوسنس کو برداشت کر رہا ہے تو میری کیا حقیقت ہے, تو میں ٹھنڈا ہو گیا. تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز یعنی صرف نگیٹو نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں جو پازیٹو آسپیکٹ ہے اس کو آپ دریافت کریں, اس کو شکر میں ڈھالیں.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر ثانیہ سنید خان نے بھیجا ہے ملان اٹلی سے. انہوں نے لکھا ہے, آئی جسٹ واچڈ ٹوڈیز ٹاک, ویری کلیئر اینڈ کرسپ وائس. ہیئر ان اٹلی داوا اپرچونیٹیز آر امینس. دی اٹالینز آر کیوریئس ٹو فائنڈ دا ٹروتھ, بٹ انفارچونیٹلی دا مسلمز ہیئر آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان داوا ورک. There are hundreds of Muslim organizations here, but all of them are involved in community work, building mosques and fighting for the cause of Muslims. Those who are doing dawa work get literature mostly from Saudi Arabia, which is totally based on halal haram, do's and don'ts. It doesn't address people's mind here. The people who saw our dawa literature found it very appropriate and effective for dawa work. We will be translating our dawa literature in Italian and send them for effective dawa work in Italy, inshallah.
دیکھیے سنیے, یہ ملان جو ہے, ملان اٹلی کا ایک شہر ہے. میں ملان گیا ہوں ایک کانفرنس دل میں. تو روم کے بعد اٹلی کا دوسرا سب شہر ملان, وہاں کافی مسلمان بھی رہتے ہیں. آپ غور کیجیے کہ میں بول رہا ہوں دلی میں, اور ایک آدمی ٹھیک اسی وقت میری آواز سن رہا ہے اٹلی میں. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپرچونٹی, یہ دعوت کے لیے اپرچونٹی. لیکن مسلمان جو ہے اس اپرچونٹی کو دعوت کے لیے استعمال نہیں کر رہے. یعنی کیسی انوکھی اپرچونٹی ہے, ایک آدمی بولے انڈیا میں اس کی آواز سنائی دے یورپ میں. تو ہم کو تو بس سجدہ شکر کر کے دعوت کے لیے نکل جانا چاہیے. کسی کا ایک شعر ہے پہلے زمانے میں کے اعتبار سے کہ ہوئی صبح اور پھر ہم کان پر رکھ کر قلم نکلے. پہلے زمانے میں جب ایسا ہوا تھا کرتا تھا کان پر یہاں قلم لیتے تھے نکل دیتے, ہوئی صبح اور ہم کان پر رکھ کر قلم نکلے. اب تو ایک ہوئی صبح ہمیں ماڈرن جو چیزیں ہیں ان کو لے کر کے دعوت کے نکل جانا چاہیے, چاہے پرنٹنگ فارم میں ہو چاہے الیکٹرانک فارم میں ہو. بس صبح ہوئی اور ہم اس کام پر نکل چلیں, ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہی یہی کرنا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. آپ غور کیجئے کہ ساتویں صدی اسی کو سوچ سکتا تھا کہ ایک آدمی بولے ایشیا میں اس کی آواز سنائی دے یورپ. جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو ان کے زمانے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی فارس میں. تو حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی مدینہ میں, اچانک وہ بولے یا ساری الجبل, اے ساری آپ پہاڑ کی طرف دیکھو. اس کو لے کر کے ایک شاعر نے شعر کہا تھا کہ کیرا میں بھی سرائی دیا شور الجبل, حاجب ہوئے کو بیابان کائنات. اب غور کیجیے, اس وقت ایک انسان کو ایک وقت میں ایسا اللہ تعالی نے موقع دیا تھا کہ وہ بولے مدینہ میں آواز سنائی دے ایران. تو شاعر نے اس کو بطور فخر نقل کیا کہ ایران بھی سرائی دیا شوری الجبل, حاجب ہوئے نہ کو بیابان کائنات. آج تو ہر انسان کے حاصل ہے, کوئی چاہے خلیفہ ہو یا قلی ہو, معمولی آدمی ہو, اس کو موقع ہے کہ ہاں بولے بانس رائے دے. اب کوئی پہاڑ کوئی سمندر رکاوٹ نہیں بنتا. تو اب تو صرف یہ کہ ہم شکر کریں اور ان مواقع کو استعمال کریں دعوت کے لیے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شہاب حیدر صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, یس مولانا یو آر رائٹ وین یو سے دیٹ آل دی ماڈرن ٹیکنالوجیز آر ٹو بی یوٹیلائز ٹو پروپوگیٹ اسلام. آئی اگری ود یو دیٹ وی شوڈ اسٹڈی اینڈ ڈسٹریبیوٹ قرآن ان میکسیمم نمبرز, بٹ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ اف وائل ڈوئنگ داوا ورک اور ڈسٹریبیوشن آف قرآن اینڈ ادر اسلامک بکس, دی اوپوننٹس آف اسلام ٹرائی ٹو ڈسٹرب اس or put false claim of forcible conversion into Islam, then how should we handle such situations?
یہ دیکھیے, آپ یعنی سب ایشر میں جیتے ہیں فرضی بات میں. ہم تو 50 برس یہ کر رہے ہیں, ہمیں تو آج تک کوئی نہیں آیا کہانی کہ کوئی تو فورسبل کنورژن کر رہا ہوں, ہمیں تو کوئی نہیں آیا. یہ کہاں کون کہہ رہا ہے, یہ تو فرضی ہے. ایک بار مجھے ایک ہندوؤں کے جلسے میں تھا تو وہاں یہ کہا گیا کہ مسلم دور حکومت جو تھا اس کے زمانے میں فورسفل کنورژن ہوا. یہ ہندوؤں کے جلسے میں ایک شخص تھا, اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم دور میں فورسفل کنورژن ہوا تب اتنے سب مسلمان آئے. تو میں نے کہا آپ سے زیادہ بڑے وکیل ہیں سوامی ویویکانند, انڈیا کا نمبر ون انسان مانا جاتا ہے سوامی ویویکانند کو, خود ہندو مانتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا ان کی آپ پڑھیے کتاب جو ہے لیٹر آف سوامی ویویکانند, اس کو انہوں نے اسی سوال کے جواب میں لکھا تھا ایک شخص کو, لیٹر چھپا ہوا ہے کہ It is nonsense to say that Hindus were converted to Islam by force. یہ سوامی ویویکانند کے الفاظ ہیں, اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ور کنورٹڈ بائی فورس. تو کہاں آپ فرضی جیتے ہیں, آپ وہ دنیا کون سی ہے, وہ انڈیا کہاں ہے جہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. یعنی کون سا وہ انڈیا ہے وہ جہاں ایسا آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہاں تو ہم کر رہے ہیں دعوتی کام, ہمیں تو کوئی کرنے نہیں آئے. اور میں واقعہ بتایا آپ کو کہ ایک بار ایسا ہوا تاریخ کے بارے میں, میرے بارے میں نہیں, تو میں نے یہ جواب دیا سب چپ ہو گئے. تو دیکھیے, صرف پرابلم کو ریفر کرنا ایک کوئی کام نہیں ہے, سولوشن کو دریافت کرنا کام ہے. کبھی ایسا مت کیجیے نہ آپ کی ذاتی زندگی میں نہ ذات سے باہر کی زندگی میں کہ آپ پرابلم کو ریفر کریں. نہیں, ہر پرابلم کے ساتھ سولوشن موجود ہوتا ہے, اس کو ریفر کیجیے. ہر پرابلم کے ساتھ سولوشن موجود ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہندو نے کہا کہ مسلم عہد حکومت میں مسلمانوں کو بائی فورس مسلمان بنائے گئے ہندوؤں کو, تو میں نے انہی کے سب سے بڑے آدمی کے حوالے دے دیا سوامی ویویکانند, کہ انہوں نے کہا کہ نان سینس اس سے that Hindus were corrupted by force to Islam. Yeah, you have to be well prepared, well equipped. اس طرح کی سوچ کے بجائے آپ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ بنائیے. اگر میں نے سوامی ویویکانند کی کتاب نہ پڑھی ہوتی تو شاید میرے پاس اس کا جواب نہ ہوتا. تو اپنے کو تیار کیجیے. فرضی خطروں میں جینا چھوڑیے. ساری دنیا کے مسلمان فرضی خطروں میں جی رہے ہیں. فرضی خطروں.
مولانا یہ سوال دلی سے ہے مشتاق احمد وانی صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دی اکنامک پولیٹیکل اینڈ کلچرل آن سلاٹ دیٹ آر بینگ انلیشڈ بائی دی ویسٹرن امپیریلسٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ.
یہ تو ایک فرضی بات ہے, کوئی آن سلاٹ نہیں ہے. یہ تو کچھ انٹلیکچوئلس ہیں, انہوں نے ایک ورڈ گھر رکھا ہے آن سلاٹ. سارے مسلمان اتنے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں, کہاں آنسلاٹ ہے؟ وہ یہاں سے لے کے امریکہ تک خوب ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں. امریکہ آپ جائیے, بہت اچھے گھروں میں رہتے ہیں, شاندار کاروں میں بیٹھتے ہیں, ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی ہمارے ویسٹ میں سارے لوگ کوٹھیوں میں رہتے ہیں, تو کہاں آنسلاٹ ہے وہ؟ یہ تو کچھ انٹلیکچوئلس ہیں. ایک مرتبہ میں ایک میٹنگ میں تھا, ٹاپ کے لوگ تھے وہاں, وہ انٹلیکچوئلس کی میٹنگ تھی, انٹلیکچوئلس کی میٹنگ تھی. تو وہاں ایک پروفیسر نے اسی طرح کے موقع پر کہا تھا, مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انٹلیکچوئلس جو ہیں یہ سب کے سب کرپٹ انٹلیکچوئلس. اس نے ہنستے ہوئے نرمی سے کہا تھا, جو برو نے برا نہیں مانا, میں تو سخت الفاظ بولتا ہوں, کہ یہ انٹلیکچوئل جو ہے کرپٹ انٹلیکچوئلس ہیں, ساری مثبت یہ ڈالی ہوئی, انسان کو صحیح ڈھنگ میں سوچنے نہیں دیتے. یعنی ویسٹ میں آپ کو اتنی باؤنڈریز دی ہیں, تو اس کو آنسر آؤٹ کریں. ویسٹ کے باؤنڈریز ہی پر آپ لوگ اتنے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں. ساری دنیا کا مسلمان, ساری دنیا کے مسلمان ویسٹ کی ڈسکوریز پر, ویسٹ کے ٹیکنالوجی پر خوب ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں آنسر آؤٹ. آنسر آؤٹ کہاں ہے؟ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. کوئی اس کا کوئی بیس نہیں اس بات. کچھ انٹلیکچوئلس نے ایک خوبصورت ٹرم گھڑ رکھا ہے, ویسٹرن آنسلاٹ, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں ایک مرتبہ گیا وہاں, ہمارے پڑوس میں گاؤں ہے سنجر پور. میرا جو گاؤں ہے آدم گڑھ میں, اس کے پڑوس میں گاؤں ہے سنجر پور. تو وہاں گیا, وہ اتفاق سے میرا ننہال ہے وہ, تو وہ عید کا دن تھا, تو میں میرے کچھ رشتے دار تھے, تو ہم لوگ گئے ایک صاحب کے یہاں عید کے دن. تو ان کے یہاں جب سوئیاں آئی, تو اس کے اوپر وہ تھا, عام طور پر چاندی کا وہ ہوتا ہے ورق, تو چاندی کا ورق نہیں تھا, سونے کا ورق تھا, سویاں کے وہ سونے کور. تو وہ معمولی آدمی تھے پہلے, وہ گئے باہر, وہاں پیسہ کمایا, پیسہ کما کر لائے, تو یہاں سونے کا ورک پر سویاں کھلا رہے. وہ باہر جا کے وہی اسی سے کمایا, یونیورسٹی سلاٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, انہی کے جو مواقع نئے نئے انہیں کریٹ کیے, اسے کما کر یہ سب کیا انہوں نے. تو یہ ویسٹرن آنسلاٹ کا لفظ ہی بالکل بیس لیس ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں, کوئی آنسلاٹ, بلکہ میں کہتا ہوں انہیں کے دیے ہوئے ٹیکنالوجی سے, انہیں کے دیے ہوئے انڈسٹریل اپرچونیٹیز سے, انہیں کے پیدا کیے ہوئے سیولائزیشن سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ٹھاٹ رہ رہے ہیں. ان کا شکر کرنا چاہیے. اور بہت ہی خطرناک بات ہے دیکھیے, جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں کرے گا, وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے میرے یہاں آفس میں, نظام الدین, خوب اچھا اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے شاندار, تو لگے برائی کرنے مغرب اہل مغرب کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو گھڑی پہنے ہوئے ہیں یہ کس نے دی آپ کو؟ مسلم کنٹریز میں گھڑی کا ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے. آپ کے جیب میں جو موبائل ہے اس کی ٹیکنالوجی مسلم کنٹریز ڈیولپ ہوئی ہے, آپ نے ڈیولپ کیا ہے. آپ جو کپڑا بنے ہوئے یہ مل کا ہے بنا ہوا, یہ کلاتھ مل کی ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی؟ مغرب نے کی. تو آپ سر سے پاؤں تک مغرب, جس کار سے آپ آئے وہ کار سے آئے تھے, وہ اس کار کی ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی؟ یعنی مغرب ہی کے دیے ہوئے باؤنڈریز پر خوب ٹھاٹ زندگی گزار رہے ہیں, اسی کو برائی کر رہے ہیں. تو کتنا رسک لے رہے ہیں اللہ کے ہاں, وہ ناشکرے کھڑے کیے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک رسک لے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ ناشکرے قرار پائیں اور جنت سے محروم کر دیے جائیں. یہ سادہ بات نہیں, یاد رکھیے, بہت زیادہ سوچنے کی بات.
مولانا اگلا سوال جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ریحان خان نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے, یو تھنک دیٹ دی آرگنائزیشن ISIS از فائٹنگ فار اسلامک اسٹیٹ, بٹ اٹ از ویری اسٹرینج دیٹ امیرکا از پرووائڈنگ آرمز اینڈ ویپنس ٹو دس آرگنائزیشن. ڈونٹ یو تھنک اٹ از ایکچولی دی ایجنٹ آف امیرکا اینڈ اٹس ایمرجنس از ٹو مینٹین دی سپیریورٹی آف امیرکا as many countries have become challenged for it.
دیکھیں یہ سب بالکل ڈرٹی تھنکنگ ہے, سارے مسلمان اسے سوچتے ہیں. آپ کو میں کہوں گا کہ ہماری کتابیں پڑھیے آپ, یہ ڈرٹی تھنکنگ سے باہر آئیے. چیزوں کو انہیں رانگ انگیز سوچنا یہی مسلمانوں کا سب سے مصیبت ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں. یہ سب جو آپ بول رہے ہیں بالکل ہی بیسلیس باتیں. آپ میرے آفس میں آئیے تو بتاؤں گا آپ کو, اس وقت میں لمبی باتیں کر سکتا. یہ پوری سوچ جو آپ کی ہے یہ پوری ڈرٹی تھنکنگ ہے, بیسلیس سوچ ہے. آپ کسی وقت آئیے میرے آفس میں, آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتاؤں گا.
مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کامنٹ کہ آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ آل پاورفل ہوتے ہوئے بھی انسان کی نیوسنس برداشت کرتا ہے, تو مجھ جیسا ناقص اور پاور لیس بندہ اگر کچھ برداشت کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. اور ان کا سوال ہے مولانا, انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ ہاؤ ٹو کیپ اے چیک آن آر وے آف تھنکنگ, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ انسان کے لیے سمپیتھٹک بنے. قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر نے لکھا کہ لوگوں سے, یعنی ان کو جن کو آپ کافر و مشرک کہتے ہیں ان سے کہا, جن کو آپ کہتے ہیں کافر و مشرک, انی لکم ناصح, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارا سمپیتھٹک ہوں. تو مسلمانوں سے یہ چیز بالکل نکل گئی ہے. میں جتنے انسانوں کو جانا اپنی زندگی میں, انسان کے لو میں نے کسی میں پائے نہیں. ہیئر از دا پرابلم, مسلمانوں کے دل سے سمپتی انسان کی ختم ہو گئی, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جس کو میں نے کہا ڈرٹی تھنکنگ, یہ اس لیے ہے کہ انسان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی نہیں, کوئی خیر خواہی نہیں انسان کے لیے نہیں. اور یہ بہت بڑی جو ہے یعنی ایویل ہے جس میں مسلمان مبتلا ہے. آپ کو انسان کا خرخواب بننا پڑے گا, انسان کا ہمدرد بننا پڑے گا, انسان سے لو کرنا پڑے گا. لوگوں کیا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں, ہر آدمی اپنے بیٹا بیٹی سے خوب محبت کرتا ہے اور انسان نفرت کرتا ہے. یعنی انسان سے نفرت, اپنے بیٹے بیٹی سے محبت, یہ تو بہت ہی یقین کیجیے کہ لعنت کی زندگی ہے, معاف کیجیے گا, کہ اپنے بیٹا بیٹے سے آپ نفرت کرتے ہیں اور اللہ کے نے جو پیدا کیا دوسروں کو اسے آپ نفرت کرتے ہیں. بلا شبہ ایسی چیز پر مسلمانوں کے پکڑ ہوگی اللہ کا, کہ تم کو بس اپنے بیٹا بیٹے سے محبت تھی اور میرا جو پیدا کیا یہ انسان تھے اسے نفرت کیوں تھی, کیوں نفرت تھی بھائی؟ تو سب سے بڑی جو روٹ کاز ہے کہ مسلمانوں کے دل سے انسان کے لیے محبت نکل گئی. وہ جو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی, یہ اسلام کا بھی ہے, یہ کرسچینٹی کا نہیں اسلام کا بھی ہے, یہ لو یور اینیمی. تو مسلمانوں سے محبت انسان نکل گئی, بس محبت اپنی فیملی کریں گے, اپنے بیٹے بیٹی کریں گے, یہ خوب ہے مسلمانوں میں. تو یقین کیجئے کہ میرا جو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ تجربہ جو ہے کہ انسان مسلمانوں کے اندر سے محبت انسانی نکل گئی, اس لیے ان کے اندر سچی سوچ نہیں, جو ان کا غلط سوچ ہے اور غلط ڈیلنگ ہے اور جو وائلنس ہے, یہ سب جو چیز ہے, اس لیے ہے کہ ان کا اندر محبت انسانی نہیں. بہت بڑا خطرہ ہے جو مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے, بہت بڑا خطرہ کہ اللہ کا پوچھا جائے ان سے کہ کتوں کو کا حق تھا انسان سے نفرت کر لے.
اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر فریدہ خانم نے بھیجا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم themselves have adopted the culture of the west in America. It always happens that the backward nations imitate the culture of the developed nations. I know so many Muslims who spend great amount of money to give English education to their children. Then they send them to Europe and America with great pride. Muslims have to change themselves, not the West.
صحیح بات, بالکل صحیح بات. میں خود کئی لوگ جانتا ہوں کہ ویسٹ سے نفرت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو انہوں نے بھیج رکھا ہے امریکہ, انہیں بھیج رکھا ہے, اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں سیٹل ہو گیا, میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے. بس ایک یہ تو منافقت ہے, اس زمانے میں منافقت کا نام اسلام بن گیا. یہ منافقت ہے کہ جس سے آپ برائی کرتے ہیں وہی آپ اپنا وہی فیوچر بناتے ہیں, اپنا وہی فیوچر بناتے ہیں اپنا.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر رامیش صدیقی کا, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب مینی اے ٹائمز آئی ہیو نوٹس دیٹ پیپل ہو کم ہیئر لیو ایدر بیفور کوشچن آنسر سیشن اور امیجیٹلی آفٹر دی کوشچن آنسر سیشن اینڈ دے ڈو ناٹ آفر پریئرز ہیئر. مولانا صاحب پلیز ٹیل اس واٹ از دی امپورٹینس آف آفرنگ پریئر ہیئر ان جماعت, as I feel it is the last and most important part of the Sunday session.
دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارا پروگرام کیا چیز ہے, سمجھتے نہیں اسے روانہ ہو جاتا ہے. آپ سنتے کچھ نئی دی, ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہاں جانے سے کوئی نئی نئی باتیں ملتی, تو آپ کوئی اگر آدمی اگر یہاں اس لیے آتا ہے کوئی نئی بات سیکھنے کے لیے, تو میں سوچتا ہوں کہ اس سے اسٹیپٹ کوئی نہیں. ہم جہاں اکٹھا ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ فرشتوں کا اجتماع کرنے کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم فرشت آتے ہیں, ٹوٹ ٹوٹ پر آتے ہیں, آؤ حلوم الی حاجتکم. حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی باتیں ہوں, تو فرشتے آواز دیتے ہیں, حلوم حاجت کم, آؤ یہاں وہ چیزیں جو تم چاہتے ہو. تو فرشتوں کو وہاں پر ہجوم ہو جاتا ہے, تو وہ تو کلمینیشن ہے اس کا. یعنی آپ نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو خوش کرنے والی باتیں کی, اور فرشتوں کو اچھا لگا, فرشتے یہاں آ گئے, تو وہ تو کلمینیشن ہے کہ فرشتے جو ہے اس وقت تک رہیں گے جب تک نماز نہ ہو, اس جماعت میں فرشتہ شریک ہو جائیں گے. یہاں پر جو نماز پڑھی جائے گی اس میں فرشتہ شریک ہو جائیں گے. تو کیسا عجیب یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ ایک ایسی نماز پڑھیں جس میں فرشتہ بھی صفوں میں شریک ہو, اور آپ بھاگ جائیں یہاں سے معمولی ایکسکیوز لے کر. ایکسکیوز کیا ہوتا ہے, کہیں بیٹا بلا رہا ہے, کہیں بیٹی بلا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں. میرے پاس ایک صاحب آئے انٹرویو لینے کے لیے مسلم, اب بار بار گھڑی بجتی تھی ٹیلیفون, میں پوچھا بھائی کہاں ٹیلیفون بار بار آ رہا ہے, کہا بیٹا جو ہے وہ اس کے سالگرہ ہے تو کیک کاٹنے کے لیے بلا رہا ہے. میں نے کہا لڑ سے آپ لوگوں کے اوپر, یہاں ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بیٹے کیک کاٹنے جائیں گے. تو یہاں پر فرشتے اکٹھا ہوں اور وہ جماعت میں شریک ہوں, تو آپ کے لیے کتنا گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں, اور آپ بھاگ جاتے ہیں. مجھے حیرانی ہے ان لوگوں پر جو یہاں آئے صرف اس لیے کہ نئی روایت سننے کے لیے, اور جب فرشتوں کے جماعت کا وقت ہو تو بھاگ جائیں. کیسے آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے, آپ لوگوں کا سوچ کیا ہے؟ بہت ہی انوکھی بات ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی باتوں کو نہیں جانتے. وہی باتیں جاتے ہو کہ امریکہ نے کیا یہ اور اسرائیل نے کیا, اور یہ بڑی بڑی باتیں ہیں کہ فرشتوں نے کیا آواز دی, اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کیا خبر دی, اس کی انہیں پتہ نہیں. تو رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ جب کسی موقع مقام پر لوگ جمع ہوں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, صحیح معنی میں ذکر نہیں, وہ نہیں کہ وہ نہیں, صحیح معنی میں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. تو فرشتے آواز دیتے ہیں, ہلو میں لا حاجت کم, اے فرشتو آؤ یہاں, تمہارے وہ چیز ہے جو تم چاہتے ہو. اب بھائی اکٹھا ہوتے ہو, جوک در جوک اکٹھا ہوتے ہیں, جوک در جوک. تو آپ لوگ آتے ہیں, اور جب فرشتے آواز دیتے ہیں کہ آؤ آپ جب یہاں پر نماز پڑھنا ہے انسانوں کے ساتھ, تو آپ ہو جاتے ہیں. مجھے بہت تجربہ ایسے لوگوں پر جو ان باتوں کو نہ جانے.
یہ آخری سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو پاکستان سے عامر بن یوسف صاحب نے بھیجا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے, آج کا درس سن کر یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی نان مسلم حکومتیں ہیں جیسے امریکہ, برطانیہ اور یورپین کنٹریز, یہ اللہ کی بلیسنگز ہیں. اگر یہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہوتے تو دنیا میں کتنا زیادہ وائلنس ہوتا.
یہ واقع ہے, آپ کسی بھی ایسے سے پوچھے جو امریکہ میں رہتا ہو یا برٹن میں, جرمنی میں, فرانس میں رہتا ہو, اسے پوچھے کہ جو سو کال عرب کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, وہاں آپ اس طرح جلسہ نہیں کر سکتے. آپ تبلیغ جماعت والوں سے پوچھے, وہاں جاتے ہیں تو گھروں میں جلسہ کرتے ہیں. جو کہتے ہیں عرب جماعتیں آئی ہیں, فلاں جماعت آئی, جو بڑا فخر سے کہتے ہیں ہماری جماعت فلاں عرب ملک میں گئی ہوئی, ان سے پوچھے کہ وہاں جا کر تم کیا کرتے ہو, وہاں گھروں میں جلسے کرتے ہیں, کھلے طریقے سے جلسے نہیں کر سکتے. وہ تو اس کا اعلان نہیں کرتے یہ لوگ کہ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی پابندی نہیں, جرمنی فرانس میں کوئی پابندی نہیں, عرب کنٹری میں پابندی ہے, یہ کیوں نہیں کہتے؟ ان لوگوں نے, یعنی مسلم لیڈروں نے مسلمانوں کو سچی باتوں سے بے خبر کر رکھا, بے خبر, اسی بات سے بے خبر کر رکھا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں اسلام کے لیے مکمل آزادی ہے اور سو کال مسلم کنٹریز میں زبردست پابندیاں ہیں. یہ مسلم لیڈر کیوں نہیں کہتے باتوں؟ تو مسلمانوں کو بلائنڈ بنا رکھا ہے, یاد رکھے, مسلم لیڈروں نے. اس لیے سے یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, ورنہ نیگیٹو تھنکنگ ختم ہو جائے.
انہوں نے یہ سوال آیا ہے دلی سے شاہ نواز ظفر صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, رسول اللہ کے زمانے میں ایمان لانے کا مطلب خدا کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو قربان کر دینا اور شخصیت میں تواضع اور اعتدال کا آنا ہوتا تھا, لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں کے لیے اسلام میں آنا فخر کا موضوع بن گیا اور مسلمان اپنے کو خدا کا چنندہ افضل قوم سمجھنے لگے, اور اپنی اسی فالس سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کو حقیر سمجھ کر نفرت کرنے لگے اور بات تشدد تک پہنچ گئی. مہربانی کر کے وضاحت کریں.
بھائی یہ سب نہ ہو تو اب دعوتی کام کیا کریں گے آپ؟ یہ تو دیکھیے, ایک جنریشن آتی جاتی ہے, پھر دوسری نسل آتی ہو جاتی ہے, پھر نسل آتی جاتی ہے. یہ تو ایک نسل آئے گی دوسری نسل جائے گی, تبھی تو دعوت کا کام بھی برابر جاری رہے گا. ہر نئے نسل میں دوبارہ کام کرنا, ہر نئے نسل میں دوبارہ کام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یبعثو لہذی الامہ اللہ راس کل میت سنتن میں یدد را دینا, اللہ ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیجے گا جو اس امت کی اصلاح کرے گا. تو اصلاحی پروسیس اسی لیے تو ہے, اس کی ہم شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اصلاحی پروسیس جاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہونے ہی ہونا ہے, کہ لوگوں میں ڈی جنریشن آئے, لوگوں میں بگاڑ آئے, تو ہونے ہونا, دیر از آف نیچر. ہمیں اپنی ڈیوٹی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہر نئے نسل میں دوبارہ ہمیں وہی اسلامی پروسیس لانا ہے.
اوکے, وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ.